فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تعالى. جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ چچا جس نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا، تین سال شاب ابی طالب میں کھاٹی میں میرے ساتھ بند رہا، درختوں کے پتے کھائے، اور یہ وہ ہے کہ جس نے سکھ اور دکھ میں میرا ساتھ دیا، میرا ساتھی، تو یہ مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لے. آپ آئے اور دیکھا کہ چچا کے پاس ابو جہل بھی ہے اور عبداللہ بن ابو امیہ، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یا عم، بڑی محبت سے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. یہ وہ ایک کلمہ ہے جس کو اگر تم کہہ دو تو میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ کر سکوں گا، میں اللہ کے ہاں گواہی دے دوں گا. احاج لک بہا عند اللہ، اللہ کے ہاں میں گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا. فقال ابو جہل و عبد اللہ ابن ابو ابی امیہ، یہ دو خبیث اور ان کی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کم بختوں نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا تم اپنے پرانے دین کو چھوڑ دو گے جس دین پہ عبد المطلب قائم تھے، جس پہ ہمارے بڑے بوڑھے سب یہ کام کرتے آئے ہیں. ایک نیا آدمی آیا ہے، کل کا نوجوان، یہ نیا عالم ہے، اس کی بات کیسے ہم مان لیں؟ ہمارے باپ دادا پشتوں سے ہم گیارہویں شریف دیتے آئے ہیں، تو اس آدمی کے کہنے پہ کیسے ہم اس کو حرام سمجھ لیں؟ مزاروں پہ جاتے ہیں ہم، نظر و نیاز کے قائل ہیں، چہلم کے قائل ہیں، تیجے ساتویں چالیسیوں اور دسویں کے قائل ہیں، ہم تو عرس و مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں، ہم تو اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ کون سا نیا عقیدہ ہمارے اندر تم پیدا کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری بات کیسے مان لیں؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب جس دین پہ تھے کیا اس کو تم چھوڑ دو گے مرتے ہوئے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعیدانہ بتلک المقالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، اور وہ خبیث ہر مرتبہ جب بھی آپ کہتے کہ اے چچا کلمہ پڑھ لو، تو وہ اپنا وہی جملہ دہراتے کہ کیا تم اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دو گے؟ یہ ہے قرآن کی وہ آیت کی تفسیر جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان کے سامنے ہدایت پیش کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات مان لو، قرآن و حدیث میں جو کچھ تم کرتے ہو ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، قرآن کی بات مانو اور صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام کی بات مانو، یہ کہتے نہیں ہم تو وہی کام کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کیا. آپ بار بار فلم یزل، آپ بار بار دہراتے رہے اور وہ بار بار اپنی بات دہراتے رہے، دونوں نے اپنا کام کیا. حق کا داعی اپنی دعوت دیتا رہا اور شیطان کے بندے اپنی دعوت دیتے رہے. معلوم یہ ہوا کہ داعی جو ہے نتائج سے بے پرواہ ہو کے دعوت دے گا، نتیجے کو دیکھے گا نہیں بلکہ وہ دعوت دے گا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ حق کی دعوت جب تک زندہ ہے دیتا رہے. اللہ اس سے نتائج کے بارے میں نہیں پوچھے گا بلکہ دعوت کے بارے میں پوچھے گا. حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم علی ملت عبد المطلب، یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ علی ملت عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کے پرانے دین پہ مر رہا ہوں. یہ کہہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ. وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے اس نے انکار کر دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لأستغفرن لك ما لم انہ عنك، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی اپنے اس چچا سے، بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جس سال اس کا انتقال ہوا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے عام الحزن، یہ غم والا سال ہے، اس سال مجھ سے دو میرے محبوب جدا ہوئے ہیں، ایک بیوی اور ایک چچا. بیوی وہ جس نے سخت اور تکلیف والے وقت میں ساتھ دیا. چچا بھی وہ جس نے تکلیف کے وقت ساتھ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تو چچا کے لیے استغفار کی دعا کرتا رہوں گا, اللہ ان کو معاف کر دے. تو اس پہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ دو آیات نازل ہوئیں, ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 اور ایک سورہ قصص کی آیت نمبر 56. سورہ توبہ کی آیت میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. ما کان للنبی, نہ تو نبی کے لیے جائز ہے, والذین آمنوا, اور نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, کہ مشرکوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. نہ مومن کے لیے جائز نہ نبی کے لیے جائز کہ مشرکوں کے لیے وہ دعا کریں. تو جو اللہ مشرکوں کے لیے دعا کرنے کی اجازت اپنے نبی کو نہیں دیتا, تو کیا وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ مشرکوں اور بدعتیوں سے انتخابی اتحاد کر لیں اور آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور آپ ان کی طرح اور ان میں سے ہو جائیں؟ اللہ تو مشرک کی مغفرت تک کی اجازت نہیں دیتا. مغفرت کیا ہے؟ دعا. تو یہ اجازت کیسے مل گئی کہ آپ ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک ہوں؟ ہاں یہ الگ بات ہے اگر اس بات کی امید ہو کہ آپ کے حسن سلوک سے اور آپ کے ان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے, اس نیت سے اگر آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو یہ الگ معاملہ ہے. انما الاعمال بالنیات, آپ کے دل میں کیا نیت ہے اللہ ہی جانتا ہے. یہ آیت نازل ہوئی. اور دوسری سورہ قصص کی آیت نمبر 56 کہ انک لا تہدی من احببت, اے پیغمبر آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ کو محبت ہو, بلکہ ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ ہدایت اسے دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور اسی مفہوم اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 3 سپارے میں آیت نمبر 272 میں بھی ارشاد فرمایا, یہ کہہ کر کہ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیس علیک ہداہم, کسی کو ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے, بلکہ ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں سے وہ ہدایت کے جس کے بارے میں قرآن میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جو شخص گمراہ ہونا چاہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے, اس سے مراد وہ ہدایت ہوتی ہے جس ہدایت کے قبول کرنے سے انسان انکار کرتا ہے جو کہ ہدایت عامہ ہے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت عامہ کو قبول نہیں کیا اور گمراہی کو قبول کر لیا, ان کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پہ موجود ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. یہاں پر ہم تفسیر جب اس آیت کی پڑھیں گے, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے ہیں, تو ہمیں وہاں یہ معلوم ہوگا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اشتروا کا لفظ استعمال کیا ہے, اور اس میں ایک خاص حکمت ہے. یعنی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی, بلکہ فرمایا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. یعنی گمراہی ان کو اتنی اچھی لگتی ہے, اتنی من پسند ہے کہ خریدنے تک سے گریز نہیں کرتے. اس میں یہ نقطہ ہے, قرآن پاک کا کوئی جملہ اور کوئی بھی لفظ بغیر حکمتوں کے, حکمت تو ایک یا دو حکمتیں ہم سمجھتے ہیں, لیکن اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے کہ جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. ہم لوگ تو اپنے محدود اور کمزور علم کی بنا پہ چند چیزوں کا سراغ لگا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. ہدایت ان کو مفت مل رہی تھی لیکن اس کی قدر نہیں کی, اس کے بدلے گمراہی پہ پیسے خرچ کرنے پڑے, پیسے خرچ کیے لیکن گمراہی کا چسکا ایسا لگا, ایسی لت پڑ گئی ان کو اور ایسی عادت ان کو پڑ گئی بری عادت اور برائی اور گناہ کی اور شرک اور بدعت کی, کہ وہاں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں, دین کا بھی نقصان, دنیا کا بھی نقصان, تمام نقصانات برداشت کرتے ہیں, لیکن وہ لت جو پڑ گئی ہے کہ ظالم لگی چھوٹتی نہیں, جو چیز لگ گئی وہ کیسے چھوٹے. اب پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن گناہ کو خریدتے ہیں, جن کے بارے میں سورہ لقمان کے آغاز میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, بعض وہ ہیں کہ جو لہو اور لعب فضولیات اور کھیل کود کی چیزیں, یہ جو جن چیزوں کو لوگ دیکھ کے اپنے جذبات کی تسکین کرتے ہیں, جن چیزوں کو جن آوازوں کو سن کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں سکون ملا, تو یہ آلات لہو و لعب, یہ وہ آلات کے جن کے ذریعے انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل کے شیطان کی فرما برداری میں چلا جاتا ہے. تو یہ لوگ اس گمراہی کو خریدتے ہیں. اب جو قوم اجتماعی طور پہ گمراہی کے لیے پیسے خرچ کر کے گمراہی کو خریدے, یا جو فرد انفرادی طور پہ گمراہی اور برائی کو خریدے اور اس کے بعد اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ الرعد میں ہے غالباً, سورہ ابراہیم میں, کہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا کسی اور کو ہم نہیں پکارتے, اللہ یہ چاہتا تھا کہ ہم گناہ کریں, تو یہ گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں. حالانکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ قوم ثمود و اما ثمود فہدیناہم, قوم ثمود کو ہم نے ہدایت دے دی تھی لیکن فاستحب العمى علی الہدى, انہوں نے ہدایت کے بدلے بجائے اس کے کہ ہدایت کو قبول کرتے, ہدایت کے بدلے گمراہی کو اس طریقے پہ قبول کیا کہ فاستحب العمى, انہوں نے اندھا پن اس کو اپنے لیے پسند کیا کہ ہم اندھے ٹھیک ہیں, یعنی فلمیں اور ٹی وی دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھیں اندھی ہی ہو جائیں لیکن دیکھنا ہم نے ضرور ہے. قوم ثمود نے بھی یہ کہا تھا کہ فاستحب العمى, ہم کو اندھا پن منظور ہے لیکن جو لذت اور جو مزہ ان چیزوں کے دیکھنے میں ہے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ انسانی تاریخ شروع سے اس بات کو دہرایا جاتا ہے, بار بار گناہوں میں کوئی فرق نہیں ہوا, اور شیطان نیا شیطان نہیں ہے, یہ وہی ابلیس ہے جس نے یہ کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا, ابلیس بھی وہی ہے اور بندے بھی وہی ہیں, وہ شب و روز بھی وہی ہیں, اور اس کی جو وہ ہے اس کے جو فتنے ہیں وہ بھی وہی ہیں, کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہوا. اسی لیے جب آدمی قرآن کا بدقت مطالعہ کرتا ہے اور غور سے مطالعہ کرتا ہے اور ترجمے اور تفسیر کو جان کے اور سمجھ کے مطالعہ کرتا ہے, تو وہ اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ قرآن پاک قرآن قوموں کا ذکر نہیں کرتا, قرآن تو ہمارا ذکر کرتا ہے, قرآن پاک اہل مکہ کا ذکر نہیں کر رہا, وہ تو تمہارا اور ہمارا ذکر کرتا ہے. اسی وجہ سے فضائل قرآن میں نے جو واقعہ آپ کو سنایا تھا احنف ابن قیس کا, جو سورہ انبیاء کی اس آیت پہ جب انہوں نے اس آیت کو سنا, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, وہ طویل واقعہ آپ سب نے سنا ہے, کہ وہ یہ کہنے لگے کہ قرآن میں ہمارا ذکر کیسے ہو سکتا ہے, جب تحقیق کی تو معلوم ہوا ہمارا ذکر ہے. تو ہر دور کے انسان کا ذکر قرآن میں ہے, ہم سب کا ذکر قرآن میں ہے, اور ہم جس طریقے پہ کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ نکل کے ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں کہاں کسی بھی جگہ پہ ہو, تو یہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں اور اہل نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے قوم ثمود کا اور قوم عاد کا اور فرعون کا اور تمام لوگوں کا ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے, الذین طغوا فی البلاد, ان لوگوں نے ملکوں میں سر اٹھایا, بغاوت کی, سرکشی کی, فاکثروا فیہا الفساد, اور انہوں نے اپنے اپنے شہروں, ملکوں, محلوں, گھروں کو فساد سے بھر دیا, یعنی خود فساد والی چیزیں لوگ خرید خرید کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, اور بعض چیزیں تو ڈیکوریشن پیس کے طور پر لوگ رکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے گھر کی رونق میں اضافہ ہوگا. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے جبرائیل نے ایک مرتبہ آنے کا وعدہ کیا اور وقت پہ تشریف نہیں لائے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعد میں پوچھا, جب وہ تاخیر سے آج پوچھا کہ آپ تو کبھی اپنے موعد سے اور اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوئے, کیا بات تھی؟ تو فرمایا کہ جس وقت میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا اس وقت جس چارپائی پہ آپ تشریف فرما تھے اس چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ کہیں سے آ گیا تھا, اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ, جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان گھروں میں نہیں جاتے جہاں تصویر اور کتا ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جبرائیل اس لیے نہیں آئے کہ گھر میں کتے کا بچہ غلطی سے گھس آیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا چارپائی کے یا جس تخت پہ رونق افروز تھے اس کے نیچے تھا, تو ان کا یہ عالم ہے کہ جبرائیل اپنا جو وقت مقرر ہے اس پہ نہیں آتے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ سید احمد شہید ہیں یا شاہ اسماعیل شہید ہیں, میں بھول رہا ہوں ان دونوں میں سے کوئی ایک بزرگ ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ابھی چھوٹی سی عمر تھی ان کی, اور کسی خاندان کے بڑے آدمی نے ان کو گود میں اٹھایا ہوا تھا یا چل رہے تھے ساتھ, عمر کا انہوں نے لکھا نہیں کہ عمر کتنی تھی, 4 سال عمر تھی, 6 سال تھی, 8 سال تھی, اس لیے کہ بچوں کو گود میں اٹھانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ دودھ پینے والا ہو, بعض اوقات لاڈ اور پیار میں 8-10 سال کے بچوں کو بھی ان کے اپنے گود میں اٹھاتے ہیں. تو بہرحال جو عمر بھی تھی ان کی, لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمر اچھی تھی اور سمجھ بوجھ کی عمر تھی, لیکن تھے بچے, تو دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے چلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کتا بھی چلا آ رہا ہے. جب ان کے قریب آیا تو انہوں نے اس کو روکا, اس چھوٹے بچے نے, اور کہا کہ جس کے گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اب اگر تربیت بچوں کی ایسے کی جائے تو بچے پھر ہر شخص سے یہی کہتے ہیں, اگر بچوں کی تربیت اس طریقے پہ کی جائے کہ تم نے ہر بڑے سے یہ کہنا ہے, اگر کسی کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھو تو اس سے بڑے ادب و احترام سے کہو کہ سگریٹ پینے سے آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے. بچوں کی معصوم باتوں کا اثر پتھر دل شخص پر بھی ہوتا ہے. اسی طریقے پہ اگر بچے اور بچیاں اپنی معصوم زبان میں امر بالمعروف کا کام شروع کر دیں, اپنے اپنے گھروں اور جاننے والوں اور جاننے والیوں میں بچیاں اگر جا کے جن عورتوں کو دیکھیں کہ انہوں نے بے حیائی کے عالم میں پردہ نہیں کیا ہوا اور ان کا چہرہ اور جسم کے حصے نظر آتے ہیں, تو بچیاں اور بچے اگر ان سے یہ کہیں کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی ہم نے یہ سنا ہے کہ اس پہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, تو یقیناً بے پردہ عورت اور اس خاتون کے دل پہ اثر ہوگا. تو اپنے بچوں کی تربیت آپ ٹھیک طریقے پہ کیجئے تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے مسلمانوں کا فائدہ ہو. شاہ صاحب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں اس سے یہ کہا کہ جس کے پاس جس کے گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا, تو وہ بھی بڑا کوئی حاضر جواب شخص تھا, سیاستدان تھا, کیونکہ مکاری کا نام سیاست ہے تو بہت بڑا سیاستدان تھا. تو اس سیاستدان نے یہ جواب دیا کہ پھر تو بڑی اچھی بات ہے, اگر فرشتہ نہیں آتا تو میں مروں گا ہی نہیں, اس لیے کہ روح قبض کرنے فرشتہ آتا ہے, اور جب فرشتہ جس گھر میں کتا ہو فرشتہ نہیں آتا تو میں مروں گا ہی نہیں. لیکن وہ اس بات کو بھول گیا تھا کہ مکاری کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, یہ لوگ بھی مکر و فریب کرتے ہیں اور میں بھی چال چلتا ہوں. تو اللہ کے جو متقی اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ خاص دماغ اور عقل اور سمجھ بوجھ عطا کی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے سیاستدانوں سے گھبراتے نہیں ہیں, بلکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک جواب دیں. اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ بچہ مجھے کیا جواب دے گا, لیکن اس بچے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھی فرشتے رکھے ہوئے ہیں, تو جو فرشتے کتوں کو مارتے ہیں تمہارے لیے وہ فرشتہ آئے گا. یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے, یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے, آپ تو ہنس پڑے, یہ بات تو غور و فکر کرنے کی ہے. تو اس بچے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عقل جو اللہ نے عطا کی تھی اس کے بعد جواب دیا. ہنسنے سے مجھے یاد آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طریقے پہ آپ نہیں ہنسے کہ آپ کا پورا منہ کھل جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان کے دل مر جاتے ہیں, تو دانت پھاڑ کے ہنسنا اور قہقہہ لگانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, بلکہ جو چیز انسان کو جب خوشی کا موقع ملے تو جو چیز مسنون ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ہے کہ تبسم کرنا, تبسم کرنا بغیر آواز اور بغیر قہقہے کے ہنسنا. لیکن جو اپنے بدن کا پورا زور لگا کے ہنستے ہیں تو یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے, اور یہ دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ یہ شخص سنجیدہ آدمی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سنجیدہ لوگ کبھی دانت پھاڑ کے نہیں ہنستے, عموماً وہ لوگ ہنستے ہیں اس طریقے پہ کہ جو بالکل بے فکر ہوتے ہیں, نہ اپنی فکر نہ کسی اور کی فکر. تو جو صاحب دل ہوتا ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی سنت پہ ہر بات پہ عمل کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, کان یتبسم ویضحک, تو دہک اور تبسم اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ وہ رونق آ جاتی تھی جو یہ بتاتی تھی کہ اب آپ کی طبیعت میں خوشی آ گئی ہے اور آپ حشاش بشاش ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. اور اسی وجہ سے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں اللہ کے ہاں کوئی تمیز نہیں ہے. اللہ نے پوری انسانیت کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہدایت کی طرف بلانے والے لوگ ہر دور میں بھیجے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے, اور ان کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو وارث ہیں علماء, انہوں نے آ کر لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت کی. لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش کو بھی دیکھتا ہے کہ اس شخص کا فکر کیا ہے, اس کی فکر کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, یہ کیا چاہتا ہے. ہدایت عامہ کو جب آدمی قبول کر لیتا ہے اور اس کے دل میں یہ طلب اور یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ حق بات تک پہنچے, تو اللہ تعالیٰ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا, تنہا نہیں چھوڑتا, اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت سے نوازتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی رشتوں سے پاک ہے. ہدایت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے دشمنی ہے. نہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری ہے اس طریقے پہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی جبرن کسی کو ہدایت دے دے, ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اور نہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے دشمنی ہے کہ چاہنے اور طلب اور محنت اور کوشش اور مشقت کے باوجود کسی کو ہدایت نہ ملے, ایسا بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابو طالب کے اندر خود چاہت اور طلب نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہدایت دینا چاہتے تھے, وہ لینا نہیں چاہتا تھا, تو اسے ہدایت نہیں ملی. لیکن اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ حبشہ سے آیا ہوا بلال رضی اللہ عنہ وارضا, اس کے اندر طلب اور چاہت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طلب اور چاہت کی لاج اس طریقے پر رکھی کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ ارحنا یا بلال, کہ اے بلال ہمارے کانوں میں اپنی آواز کا رس کھولو, ہمیں آرام پہنچاؤ اذان دے کے, ارحنا یا بلال. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی تو ارشاد فرمایا کہ جنت میں میں نے انس کی والدہ اور بلال دونوں کے چلنے ان کی جوتوں کی آوازیں میں نے سنی. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے جوتوں کے چلنے کی آوازیں سنی, ایک انس کی والدہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین اور دوسرے بلال ہیں رضی اللہ عنہ. تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کہ وہ محنت نہ کرنے کے باوجود خامخواہ کسی کو ہدایت دے دے, اور نہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے دشمنی ہے کہ وہ محنت اور طلب کے باوجود کسی کو ہدایت سے محروم رکھے, ایسا نہیں ہے. اسی لیے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ وہاں موجود ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, صراط مستقیم پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم, یہاں پہ نون تاکید کا ہے, ہم ضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا, لیکن کس کے لیے؟ والذین جاہدوا فینا, جو ہماری طرف آنے کی جد و جہد کریں. جاہدوا جد و جہد سے ہے, جو کوشش کریں ہماری طرف آنے کی. لنہدینہم سبلنا, ہمارا جو راستہ ہے, اللہ کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. اس راستے پہ چلنا ہم اس آدمی کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے حدیث قدسی میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب الی ذراعا تقربت منه باعا واذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولا. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور حدیث قدسی ہے. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا تقرب العبد الی شبرا, جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت کے برابر بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, تقربت الیہ ذراعا, میں ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف چلا جاتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. اور بندہ کا جب حال یہ کہ واذا تقرب الیہ ذراعا, اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ کے برابر بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, تقربت الیہ باعا, تو میں دو ہاتھوں کے برابر کی جو مسافت ہے اتنی مسافت جلدی میں طے کر کے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں, یعنی اس کی طرف میں متوجہ ہو جاتا ہوں. اذا اتانی یمشی, اور وہ میری طرف چل کے آتا ہے, اتیتہ ہرولا, تو میں دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اللہ تعالی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے, اسی لیے فرمایا کہ جب بندہ محنت اور مشقت کر کے میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. اس حدیث قدسی نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ جو شخص بھی کوشش کرے گا راہ ہدایت پہ چلنے کی اور حق کا سراغ پانے کی, اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے, اور بالآخر ایک نہ ایک دن حق تک وہ بہر حال پہنچ جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور واجب ٹھہرا لی, ضروری ٹھہرا لی. اور سورہ واللیل کی وہ آیت آپ سن چکے ہیں جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان علینا للہدا, ہدایت کے بارے میں بتا دینا, سمجھا دینا, یہ ہمارے ذمہ واجب ہے اور ضروری ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں, ملکوں, شہروں اور علاقوں کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو اب آپ کا کام وہ کرتے ہیں کہ جو آپ کے وارث ہیں, جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں. علماء سے مراد یہاں علماء حق ہیں, وہ علماء کہ جو حق بات کرتے ہیں, اور وہ علماء کے جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں, اور وہ علماء کے جو متقی اور صالح ہیں. اس سے مراد وہ دنیا دار علماء نہیں ہیں یا برے علماء نہیں ہیں. علماء کی دو قسمیں ہیں, علماء حق اور علماء سوء, برے علماء اور اچھے علماء. تو انبیاء کے وارث وہ ہیں کہ جو علماء حق ہوں, اور وہ کہ جو دنیا کے بندے ہیں اور درہم و دینار کے بندے ہیں, اور وہ منصبوں, عہدوں اور دوسری چیزوں کے بندے ہیں, یا وہ کہ جو بجائے اصلاح کے اپنے علم کو لوگوں کی اصلاح کے بجائے لوگوں کے درمیان اختلاف اور فرقہ پرستی اور فساد اس چیز کو عام کر رہے ہیں, یا وہ لوگ کہ جو علماء کے لباس میں مسجدوں میں دنگا و فساد کرواتے ہیں, یا وہ لوگ کہ جو علماء کا لباس پہن کے محلے والوں کو نہ رات کو سونے دیتے ہیں اور نہ دن کو ان کو آرام کرنے دیتے ہیں, یا وہ کہ جو علماء کا لباس پہن کے اپنے آپ کو عالم کہہ کے مسجدیں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پہ بند کرتے ہیں, یا وہ جو کہ اپنی سیاسی اور دوسری دکانیں چمکانے کے لیے ایک دوسرے پہ کفر کے اور گمراہی اور دوسرے قسم کے فتوے یہ استعمال کرتے ہیں, یا وہ کہ جنہوں نے علم کا لباس اس لیے پہنا ہے کہ وہ صرف پیسے کمائیں اور وہ مخلوق خدا کو, اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیں, اس قسم کے لوگ یہ علماء حق نہیں ہیں, یہ علماء سوء ہیں. جس طریقے پہ بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ اور فساد اس کی وجہ اور سبب اور اصل جڑ ان علماء سے شروع ہوئی تھی, یہودی علماء صحیح مسائل سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی مرضی سے مسائل کھڑتے تھے, اور ان مسائل کو پھر اللہ کی طرف اور اللہ کے پاک معصوم انبیاء کی طرف منسوب کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مشابہت علماء سوء کی جس پرانی بدترین اور بری قوم سے دی جا سکتی ہے وہ یہودی علماء ہیں, جو کام اور دھندے یہودی علماء کرتے تھے، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور اس دور کے برے علماء کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ورنہ عالم تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جس کے پاس کچھ دیر بیٹھ کے آدمی کے اندر آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو اور آدمی کو قبر یاد آئے، موت یاد آئے، اور جس کے پاس جو شخص بیٹھے اس کے دل میں اپنے دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، جس کے دل میں ہر مسلمان کا اکرام اور اس کا اعزاز کرنے کی آرزو پیدا ہو، لیکن جس کا حال یہ ہو وہ سلام کے وارث وہ علماء ہیں جو علماء حق ہیں. اور یہ وہ علماء ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہدایت کو چلانا ہے. جب تک علماء حق رہیں گے اس وقت تک ہدایت چلتی رہے گی، اور ہدایت والے راستے پر لوگ چلتے رہیں گے، اس پہ عمل کرتے رہیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. فرمایا کہ علم کو اس طریقے پہ اٹھائے